الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال الله تعالى في مقام اخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلی جو دو مجالس ہیں ان میں ہم نے نسبت کی مضبوطی کے اوپر بات کری تھی کہ ایک ایمان والے کی بنیادی نسبت تو اس کے ایمان کے ساتھ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب وہ ایمان لے کر کے آ جاتا ہے رسول اللہ پر تو اس کی ایک بنیادی نسبت بن جاتی ہے جس کو کہ ہمارے مشائخ بیج پڑھنے سے تشبیہ دیتے ہیں اب اس بیج کو جو ہے وہ پالنا پڑتا ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے اس کے لیے اس کی ضروریات کا انتظام کرنا پڑتا ہے تب اس بیج کے اندر سے جو اعمال کے پودے ہوتے ہیں کا پودا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے سورج کی روشنی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے تو اس سے یہ نسبت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تو نسبت کی مضبوطی یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ اگر ہماری نسبت جو ہے وہ صرف بیج ہی کے لیول کے اوپر رہے تو بیج تو بڑی آسانی کے ساتھ مر سکتا ہے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اسی طرح اگر پودا چھوٹا ہو کمزور ہو تو ذرا سے حالات اس کے خلاف ہوں تو وہ پودا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مرجھا سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جتنے حالات جو ہیں وہ خراب یا مشکل ہوتے جاتے ہیں اتنی زیادہ نسبت کی مضبوطی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس نسبت کو مضبوط کرنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے اور ہم نے اس بارے میں بات کری تھی کہ نسبت کی مضبوطی کی کیا علامات ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی نسبت اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے بزرگوں سے اپنے مشائخ سے مضبوط ہے پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے ہم نے اس کے اوپر بات کری تھی کہ نسبت کی مضبوطی میں ایک بہت اہم عنصر یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں جب وہ اپنے سبارڈینیٹس اپنے نیچے والوں کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ اس سے کوآپریٹ نہیں کر رہے اس کی اطاعت نہیں کر رہے یا اس کی موافقت نہیں کر رہے یا جیسا کہ وہ چاہتا ہے ان سے ویسا عمل نہیں کر رہے جن سے اس کو محبت ہے اس کے سب آرڈینیٹس ماتحت جو بھی اس کے نیچے ہیں اور ہم نے بدن سے لے کر کے ساتھ کام کرنے والے سواری کے جانور اولاد یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں ماتحت کے اندر تو اگر وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے اس جس چیز سے اس کو محبت ہے اس سے وہ محبت نہیں کر رہے اس کو وہ پسند نہیں کر رہے جس چیز سے اس کو نفرت ہے اس سے وہ نفرت نہیں کر رہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر کی نسبت کو دیکھے اپنے اوپر والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو دیکھے کہ وہ کیسی ہے کیا وہ کمزور ہے کیا وہ مضبوط ہے کیا اس کے اندر کیا اس کے اندر مزید کچھ بہتری کی ضرورت ہے کوئی خامی کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی اس کا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے جب وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں کا اپنے ساتھ رویہ جو ہے وہ کچھ خراب دیکھے تو یہ ایک اصول ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمیں لازمن ایسا کرنا ہے یہی وہ کانسیپٹ ہے یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہی وہ کانسیپٹ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے اوپر نظر کریں اپنے عیبوں کے اوپر نظر کریں اور اللہ تعالی سے جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے یعنی اللہ سے اپنی نسبت کو مضبوط کرے رسول اللہ سے اپنی نسبت کو مضبوط کرے اپنے مشائخ سے اپنی نسبت کو مضبوط کرے یہی وہ کانسیپٹ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا بیان کر کے سمجھایا جاتا ہے. یہی وہ کانسیپٹ ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو جب تمہارے ساتھ کسی قسم کا معاملہ خراب ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ کوئی کتابی گناہ نہیں کہ بھی کتاب میں دیکھنے خالی کہ جی میں نے کون سا والا عمل چھوڑ دیا, بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں نے کون سی گڑبڑ کری ہے. رسول نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ رسول کے اوپر اور کوئی نہیں ہوتا. صحابہ نے کیا دیکھنا تھا؟ صحابہ نے صرف اللہ کے ساتھ تعلق نہیں دیکھنا تھا, صحابہ نے اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بھی دیکھنا تھا, کیونکہ ان کے اوپر صرف اللہ نہیں ہے, ان کے اوپر رسول اللہ بھی ہے اور رسول اللہ کے اوپر اللہ ہے. اسی طریقے سے جو امتی ہوتا ہے تو امتی نے پھر, یعنی جو غیر صحابی امتی ہیں, مومن ہیں, مسلمان ہیں, تو ان کے اوپر پھر ان کے دور کے مشائخ, ان کے دور کے علماء, یہ ان کے اوپر والے لوگ ہیں, اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو ایک امتی کو اپنے اوپر ان تینوں چیزوں کو, تینوں نسبتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ تو سیاق و سباق تھا کہ پیچھے ہم کیا بات کر رہے ہیں. اب ہم نے ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑی سی ہٹ کر کے بات کرنی ہے. وہ کیا؟ اچھا, بلکہ تھوڑا سا اور ریکیپ کی ضرورت ہے کہ اسی ضمن میں پھر ہم نے صحبتی دین اور کتابی دین کا کانسیپٹ بھی سمجھایا تھا کہ کتابی دین جو ہے نا وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جی میرے عمل کے اندر جو ہے نا وہ کیا کوتاہی رہ گئی ہے, میں کون سا والا عمل خراب کر رہا ہوں, یا میں, یعنی ایک تھیوریٹیکل قسم کا اپروچ ہوتا ہے اس کا, جو کہ وہ بس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا میں نے عمل پڑھا تھا, میں وہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. وہ نسبت نہیں چیک کرتا اپنی, وہ اپنا بڑوں کے ساتھ رویہ چیک نہیں کر رہا ہوتا, وہ صرف اعمال چیک کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو واقعی بات ذرا اعمال کی سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ اعمال چیک کر رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ چیک نہیں کر رہا ہوتا. وہ اپنا رویہ چیک نہیں کر رہا ہوتا, اپنی نسبت چیک نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ بھی بات تھی پچھلے مجلس کے اندر جو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی. اب اس کے بعد ایک مختلف انداز, ایک مختلف زاویہ, وہ کیا ہے کہ پہلے تو بات کری تھی نا, جب معاملات خراب ہو رہے ہوں تو ہمیں جو ہے وہ اپنی نسبت کو چیک کرنا چاہیے. اب ہم یہ بات کریں گے کہ جب بظاہر معاملات خراب نہیں ہو رہے ہوں, جب معاملات جو ہے وہ اچھے چل رہے ہوں, تب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس دور زمانے کے اندر جو ہمارے مشائخ سمجھا رہے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت کیا ہے, سب سے بڑا فتنہ اس دور زمانے کا کیا ہے, وہ اپنی محدود عقل سے فیصلے کر لینا ہے. اپنی محدود عقل سے اپنے بارے میں صحیح, فائدہ مند یا غلط اور نقصان دہ کا فیصلہ کر لینا ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے عقل پرستی, اپنے عقل کے جو ہے وہ اسی کو خدا مان لینا, اسی کو جو ہے وہ صحیح اور غلط کا معیار مان لینا کہ جی میری عقل جو چیز کہتی ہے اگر وہ صحیح کہتی ہے تو میں اس کو صحیح مانوں گا, اگر وہ غلط کہتی ہے تو میں اس کو غلط مانوں گا. اگر میری عقل کسی چیز کو صحیح کہہ رہی ہے لیکن میرے بڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالی کا کلام اس کو غلط کہہ رہا ہے تو میں اس کو اپنی عقل کے اوپر تولوں گا کہ کیا میری عقل میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں کہوں گا کہ نہیں, there must be something wrong, کچھ مسئلہ ہے اس حکم کے ساتھ جو میرے بڑے مجھے دے رہے ہیں, کچھ مسئلہ ہے اس حکم کے ساتھ. بڑے صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, بڑے صاحب کو پرابلم یا جو ایشوز چل رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس وجہ سے وہ مجھے غلط حکم دے رہے ہیں. اور اگر یہ حکم قرآن مجید میں اس کو ملتا ہے یا یہ حکم اس کو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو ترجیح دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ حدیث مبارکہ جو ہے نا یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے یا یہ ضعیف حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب عقل کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری عقل کے خلاف وہ کیسے بات کر سکتا ہے, کیونکہ میری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی نہیں, ایسی بات کہیں نہیں ہوگی کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہی. کیا مطلب؟ اس کو اپنے عقل کے اوپر اتنا اعتماد ہے, اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو جو ہے وہ اصل اہمیت دے رہا ہے, اور اس نے حدیث کی جو اوتھینٹسٹی ہے, حدیث کو جو ہماری امت کے اکابرین نے، محدثین نے، علماء کرام نے جیسے پرزرو کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی اس کو پرزرو کیا ہے، تو اس کے اوپر اس کو شک ہے، اس کے اوپر اس کو اعتماد نہیں ہے. اس کو اعتماد کس چیز پر ہے؟ اپنی عقل کے اوپر ہے. اسی طرح کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے لیکن اس کی عقل اس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتی ہے، تو وہ اس حکم کے اوپر ڈاؤٹ کرے گا چاہے کسی بھی شکل میں کرے. یا تو پیر صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، شیخ صاحب کو، مولانا صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یا کہے گا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے جس کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا ہے، یا قرآن مجید کی آیت ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کی تو یہ تفسیر ہی نہیں ہے جیسے کہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی عقل جو ہے وہ اس بات کو صحیح سمجھ رہی ہے. اب قرآن کے حکم کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے توڑے گا، مروڑے گا. تو اپنی عقل کے اوپر اعتماد. لیکن اپنی عقل کا معاملہ کیا ہے؟ اپنی عقل کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے یہ محدود ہوتی ہے، یہ لمیٹڈ ہوتی ہے. کس بنیاد پر، کس چیز سے لمیٹڈ ہوتی ہے؟ اس کے تجربہ، اس کا مشاہدہ، اس کا علم. اگر اس کا علم بہت محدود ہے، اس کی سمجھ محدود ہے، اس کا مشاہدہ موجود ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، تو اس کی عقل جو ہے وہ اسی تجربے، اسی مشاہدے، اسی علم کے اندر ہی فیصلے کر سکتی ہے. اس کے باہر کا تو اس کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کے بارے میں صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو عقل جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ پروگرس کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے دو چیزوں کے ساتھ. ایک تو علم کے ساتھ، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے انسان کی عقل بڑھتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کیا یہ عقل جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے کہ نہیں. علم تو بڑھ رہا ہے، عقل بڑھ رہی ہے، مشاہدہ بڑھ رہا ہے، تو اس کے عقل میں جو ہے وہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، لیکن کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق خشیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو خشیت جو ہے وہ عقل کو جو بڑھ رہی ہوتی ہے علم کے ساتھ، یعنی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، معلومات کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، اس کو صحیح ڈائریکشن میں، خیر کی ڈائریکشن میں کیا چیز اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے؟ وہ اس کا آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ کی فکر، خشیت، تقویٰ، یہ چیزیں اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. جبکہ اس دور زمانے میں شیطان نے اور جو دجالی نظام اس وقت پوری دنیا کے اوپر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اس نے انسانوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ تمہاری جتنی بھی عقل ہے، جتنا بھی تمہارا علم ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. تم نے فیصلہ جو ہے نا وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر ہی کرنا ہے، تمہیں کسی کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ بی کرٹیسائزنگ، یو شوڈ ہیو اے کرٹیسزم اپون ایوری تھنگ ود کوٹس. کیا لفظ آپ نے فرمایا تھا؟ اینالیٹیکل اینالیسس وغیرہ، ہے نا؟ یو شوڈ اینالائز ایوری تھنگ کرٹیکلی، رائٹ؟ ہاں، اینالیٹیکل تھنکنگ کا نام اس کو دیا گیا، ٹھیک ہے. یو شوڈ کرٹیکلی اینالائز ایوری تھنگ. اچھا، جو اس سسٹم آف ایجوکیشن سے یا اس سسٹم آف جو میڈیا پروموٹ کرتا ہے اس ذہن سازی کو، اس سے جو پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں وہ اینالیٹیکلی کریٹیسائز کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کس چیز کو اینالیٹیکلی کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں؟ بلیف سسٹمز کو، فیتھ سسٹمز کو، اور سب سے بڑھ کر کے اس کے اندر جو ایک فیتھ سسٹم اس وقت دنیا کے اندر پورا کا پورا ثابت موجود ہے، باقی فیتھ سسٹم تو ویسے ہی خراب ہو چکے ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو چکے ہیں، تو ان کو کریٹیسائز کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. جو ایک ثابت صحیح سالم فیتھ سسٹم موجود ہے دین اسلام کا، وہ اسی کو اینالیٹیکلی کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کریٹیسائز کرنا ہے تو تم کیپٹلزم کو کیوں نہیں کریٹیسائز کرتے ہو؟ تم جو ہے وہ ان کے جو تھاٹ پروسیسز ہیں، یا ان کے جو اپنے جو بلیف سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، ان کا جو دین ہے، ان کا جو سوچ ہے، تم اس کو کیوں نہیں کریٹیسائز کرتے ہو؟ تم خالی جو ہے وہ مولویوں کو کریٹیسائز کیوں کرتے ہو؟ تم خالی جو ہے وہ علماء اور مشائق کے تصوف کو کیوں کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو؟ تزکیہ نفس کو کیوں کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو؟ بلیف ان دا انسین کو کیوں کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہو؟ تو یہ سب جو ہے وہ اس زمانے کے دھوکے ہیں. یہ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر نا ان کو پیکج کر کے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر، کل ہم بات کر رہے تھے، گزر رہے تھے سڑک کے اوپر، تو وہ کسی فاسٹ فوڈ چین کا جو ہے نا وہ ایک سینڈوچ تھا، उस सैंडविच की उन्होंने इतनी खूबसूरत तस्वीर लगाई हुई है, उसके अंदर जो गोश्त है वो तो समझ भी नहीं आ रहा कि ये गोश्त है, वो तो लग रहा है पता नहीं कुछ रेड किस्म की चीज है। उसको पैकेज जो है ना वो इतनी बेहतरीन सैंडविच में किया हुआ है, और फिर सैंडविच के ऊपर जो है वो उनका अपनी जो रैपर है वो इतना खूबसूरत और इतना यानी जाज़िबे नजर किस्म का रैपर है कि उस तस्वीर को देख करके हर बंदा उसको खाने का दिल चाहेगा, उसको उसका जो है वो कंज्यूमर बन जाएगा। तो ऐसी खूबसूरत पैकिंग के अंदर इस चीज को देखते हैं देते हैं कि जिसको के इनकी ही दूसरी तरफ की रिसर्च जो कहती है तो फास्ट फूड है, ये तो जंक फूड है, इससे जो है वो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ये जो है वो आपको आदतन नहीं खाना चाहिए, लेकिन पैकेजिंग ऐसी करके देते हैं कि हर बंदा उसको खाना चाहता है सेल करने के लिए, सेल्स के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से इस तालीमी निजाम के अंदर भी जो है ना वो खूब सोफिस्टिकेटेड किस्म की टर्मिनोलॉजीज जो है ना इन्होंने कॉन्कॉक्ट करी हुई हैं, और उनको जो है ना वो सेल करते हैं कि हम आपको एनालिटिकल थिंकिंग सिखा रहे होते हैं, और मौलवी जो है ना वो तो आपको जो है वो लकीर का फकीर बना रहे होते हैं। हालांकि बिल्कुल इसके बरअक्स है, हमारा कुरान जो कि मौलवी कुरान को समझा रहा होता है, कुरान को पढ़ा रहा होता है, कुरान के मानी कुरान के मआरिफ समझा रहा होता है, वो उसी कुरान के अंदर से हमें ये बातें बता रहा होता है कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा परवरदिगार कैसे तुम्हें एनालिटिकल थिंकिंग सिखा रहा होता है, कैसे परवरदिगार तुम्हें कह रहे अफला यमजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने अपनी आंखों को इस्तेमाल करके इस ऊंट को नहीं देखते हो, कैफ खुलिकत कैसे इसको तख्लीक किया गया, वह इलसमा इकई फरूफ याद, और इस आसमान की तरफ नहीं देखते कि जिसको कैसे जो है वो उठाया गया है, वह इलल अर्द कई फसोतहत, वह इलल जिबाल कई फनुसबत, वह इलल अर्द कई फसोतहत, और अल्लाह ताला जो है वो तखलीक के मराहिल अपने कुरान मजीद के अंदर एक नहीं कई जगहों पे बयान करते हैं कि देखो तुम्हारे परवरदिगार ने कैसे तुम्हें तखलीक किया है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं जो अभी आयत तिलावत की गई थी, अफ हसब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या इन लोगों ने यह गुमान कर लिया है कि इन लोगों को ऐसी फजूल में पैदा कर दिया गया, ऐसी बेकार में पैदा कर दिया गया, कोई इनका तखलीक का मकसद नहीं है। और फिर अल्लाह ताला मकसद हयात भी अपने कलाम के अंदर बताते हैं, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तो इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है, मकसद जिंदगी है तुम्हारा बंदगी। लेकिन जो शैतान हमारा दुश्मन अजली दुश्मन जिसने कस्में खाई हुई हमें बर्बाद करने की, हमें तबाह करने की, तो उसका क्या काम है, उसका काम यही है कि वो कहे कि तुम्हारी जो महदूद अकल है ना तुम उसके मुशाहिदों की बुनियाद पर फैसले करो। तो इसी वजह से इंसानियत जो शैतान की बात मानने के ऊपर ज्यादा मुजर होती है, मुसर होती है, क्योंकि उसने रहमान के बंदों की बात नहीं माननी होती, वो उसको बुरे लगते हैं, पाबंदियों वाले, पाबंदियां लगाने वाले, दुनिया को जो है वो जेल खाना बनाने वाले। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया ईमान वाले के लिए जेल खाना है, भाई जेल खाने में पाबंदियां होती हैं, आप फलाना काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। वल जन्नतो काफिर, और काफिर के लिए इसमें कोई पाबंदियां नहीं होती। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमें पाबंदियों वाला दीन दिया है, इधर नहीं देखो, अपनी निगाहों को नीचे रखो, तुम निगाह भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते इस दुनिया के अंदर, फलानी चीज तुम खा नहीं सकते अगर वो गलत तरीके से उसको स्लॉटर किया गया है, शराब तुम पी नहीं सकते, रेशम तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने कपड़ों के अंदर, मर्द जो है वो रेशम और गोल्ड सिल्वर भी एक खास मकदार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये उसके नफ्स को अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से वो चूंकि रहमान के बंदों की बात नहीं मानना चाहता, तो फिर दूसरी तरफ तो शैतान के बंदे मौजूद हैं, शैतान खुद इबलीस मौजूद है, जिन और इंसानी शक्ल के अंदर भी बहुत सारे शयातीन होते हैं, तो वो उसको क्या पट्टी पढ़ाते हैं, क्या उसको धोखा देते हैं, अपनी अकल की बुनियाद पर फैसला करो। तो इस वजह से वो फैसले कैसे करता है, वो दुनिया का मुशाहिदा करता है, दुनिया के अहवाल को देखता है, और उन अहवाल के ऊपर जो है ना वो इस कंक्लूजन को ड्राइव करता है। अकल, अकल का असल रोल क्या है, अकल का रोल है मुशाहिदा करके उससे कंक्लूजन ड्राइव करना, नताइज अखज करना। मिसाल के तौर पर हम मंतिक पढ़ते हैं आलम कोर्स के अंदर, बिल्कुल शुरू के अंदर सबसे जो आसान किताब है तैसुरुल मंतिक, उसके अंदर पढ़ते हैं जी कि अगर किसी जगह से धुआं निकल रहा है तो हमारी आंखें उस धुएं को देखती हैं, तो हमारी अकल जो है वो फैसला करती है कि धुआं की मौजूदगी जो है ये इस बात की दलालत करती है कि वहां पर आग लगी हुई होगी, समथिंग मस्ट बी बर्निंग, चाहे दिल जल रहा हो चाहे कुछ और जल रहा हो, समथिंग हैज टू बी बर्निंग। تو یہ عقل کا کام ہے کہ وہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کنکلوژنز ڈرائیو کرے. تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو فرعون ہے, اس زمانے میں کہتا تھا جس زمانے میں فرعون تھا کہ فرعون جو ہے اس کی کتنی زبردست سلطنت ہے, اس کی کتنی بہترین صحت ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا کہ وہ تمام زندگی بیمار نہیں ہوا, اس کو کبھی بخار نہیں ہوا. صرف یہ نہیں کہ اس نے مصر کے اندر جو ہے وہ اتنے ساری اچھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ورکس کیے تھے اور اتنی زبردست فرسٹ ورلڈ کنٹری اس نے بنایا ہوا تھا اس زمانے کی مصر کو, اتنی پروگرس تھی, اتنا ایڈوانسمنٹ تھی. آج کی سائنس حیران ہے کہ انہوں نے احرام مصر کیسے بنا لیے, اور یہ کوئی ایک فرعون کے لیے نہیں بنایا بلکہ کتنے سارے احرام مصر بنائے, کیا زبردست ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس اس زمانے کی. تو دیکھو اتنا زبردست کامیاب زندگی گزارنے والا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی تو خدا ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے مجھے اسی کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے, اسی کے ذریعے سے مجھے کامیابی ملے گی. اسی طریقے سے حامان ہے, اور ایک سے ایک جو ہے وہ بڑے بڑے نام آتے ہیں. قارون اتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت, تو جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی بات ماننے والے نہیں تھے, تو وہ کیا کہتے تھے جب قارون اپنی دولت کے ساتھ نکلتا تھا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو کہ قارون کو ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو قریش جو نبی علیہ السلام کو کیا کیا کچھ نہیں برا بھلا کہتے تھے اور کیسے مخالفت اور کیسی اذیتیں پہنچاتے تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا ہوا تھا. ایک اس زمانے میں تھا ولید بن مغیرہ, ولید پلید. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اس کا ذکر کرتے ہیں, ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو کہ میں نے وحید پیدا کیا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو وحید الزمان کہتا تھا اور اپنے باپ کو بھی جو ہے نا مغیرہ کو بھی کہتا تھا کہ بس میرا باپ بھی جو ہے نا وہ بھی ون ان ملین ہے, اس جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا اللہ نے, اور میں بھی جو ہوں نا ون ان ملین ہوں. ومن خلقت وحیدا فجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ مال پیدا کیا ہے, اتنا اس کے پاس مال تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے لے کر کے طائف تک اس کے باغات تھے, اور ان کی اتنی پیداوار اس کے پاس آتی تھی کہ کچھ روایتوں کے مطابق اس کے پاس ہر سال ایک کروڑ درہم آتے تھے, اس کے پاس گنیاں اشرفیاں اس کے پاس آتی تھی, یہ پروڈیوس آتی تھی اس کے پاس اپنے, اتنا مالدار تھا. وَبَنِينَ شہودا, اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے تھے, یہ بھی نہیں کہ جی مال ہے تو اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے, بیٹے بھی, کیونکہ بیٹے اس زمانے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتے تھے, آج بھی ہیں, کیونکہ فزیکلی آؤٹ سائڈ کاموں کے اندر ایکسٹرنل معاملات میں وہ بڑی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بیٹے جو ہے نا وہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگ دیکھا کرتے تھے, وہ بھی دیکھا کرتے تھے, لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے, کیا زبردست اس کی شان ہے, کیا مال اسباب اس کو دیا گیا ہے, کیا اولاد اس کو اللہ تعالی نے دی ہے. اسی طرح آج کے دور کے اندر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں, امریکہ کو دیکھتے ہیں, جاپان کو دیکھتے ہیں, اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں. یہ اس عاجز کی اپنا مشاہدہ, جب بشائر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, تو بس ایسے ہی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بھئی پاکستان کے اندر تو کچھ اچھا نہیں نظر آتا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس زمانے میں ایک تھوڑی سی فکر پیدا ہو گئی تھی تو پاکستان میں ہر چیز ہی خراب نظر آتی تھی, تو بہرحال سارے ہی جا رہے تھے. ایئر 2000 کا جو اس وقت سارا کا سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہوا تھا, تو بڑی جاب نکل رہی تھی. تو جب ہمیں جاب کی آفر ہوئی, ایسے ہی بیٹھے بیٹھائی کا آگے سے فون آ گیا, ہاں بھائی آ جاؤ. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, یہاں تو کچھ نہیں, مزہ ہی نہیں آ رہا, بور ہو رہے ہیں, کچھ کرنے کا کوئی مقصد زندگی نظر نہیں آ رہی. ہم ادھر پہنچ گئے, اور چونکہ پاکستان کے اندر تنقید ظاہر کوئی چیز سیکھنے کام کر رہی ہوتی, وہاں جا کر کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس لیے نہیں کہ جو ہے وہ کوئی سونے چاندی کے انبار نظر آ رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ نہیں, پروسیسز سسٹمز ایسے زبردست بنائے ہوئے تھے کہ جس کا کہ ہم تصور ہی کر سکتے تھے یا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے, اس کے اوپر بندہ ذہن لگاتا ہے اپنا, وہاں پہ آلریڈی اس کو سالو کر کے رکھا ہوا ہے, آلریڈی اس کا کوئی سولوشن نکال کر کے رکھا ہوا ہے. تو حیران ہوتے تھے کہ یار دس از لائک دا پینیکل آف ہیومینٹی, ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर चुकी है कि हर चीज के लिए उन्होंने कोई ना कोई जो है ना वो एक सेटअप बना के रखा हुआ है। तो शुरू में ऐसा ही होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, कुछ जो अल्लाह वालों के साथ वास्ता हुआ, उनके साथ जो है वो लग गए, और फिर अल्लाह ताला ने इसका दूसरा स्लाइड, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी दिखाना शुरू कर दिया। तो दीन के ऊपर जब मेहनत करते थे तो लोग हमें आकर के इसी तरह की बातें करते थे, क्या कर रहे हैं आप, मतलब आप यहां पे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, आपको इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने जॉब दी है, ये क्या आपने मौलवियों वाली शक्ल बना ली है, वो जाहिलों वाली शक्ल जिनको के कुछ नहीं आता, आपने भी उनकी जैसी शक्ल बना ली, इस किस्म की बातें करते थे। मुझे याद है कि बोस्निया के जो रेफ्यूजीज वहां पर आए हुए थे शिकागो में, तो उनको याजिस जो है वो कायदा पढ़ाता था, अलिफ बा ता सा जीम, और बेसमेंट की मस्जिद थी, प्रॉपर मस्जिद भी नहीं थी, एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग की, खस्ता हाल वाला इलाका जो था उसकी बेसमेंट की मस्जिद के अंदर। तो एक दफा ना एक बोस्नियन भाई साहब आ गए, हमने जो है वो दीवार के ऊपर, उस छोटी सी मस्जिद के दीवार के ऊपर मैप लगाया हुआ था वर्ल्ड का, जिसके अंदर वो ग्रीन में होता है ना कि मुस्लिम वर्ल्ड ग्रीन के अंदर नजर आ रही है, तो वो मुझे उठा करके लेके गए कि ये देखो मैप के पास लेकर के गए मुझे, उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी थी, तो मुझे मैप में दिखाने लगे कि लुक ब्रदर काशिफ लुक, इस वर्ल्ड के अंदर मुसलमान कहां हैं, तो मुसलमान जो है वो सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान और जो है वो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और थोड़े से अफ्रीका के कंट्रीज और इंडोनेशिया मलेशिया, और जो इस दुनिया के जो है वो असल हुक्मरान नजर आते हैं वो अमेरिका, कई मुसलमान नहीं, ग्रीन कलर वहां पे नजर ही नहीं आता, यूरोप के अंदर ग्रीन कलर नजर ही नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रीन कलर नजर ही नहीं आता, यानी जित और रूस इतना बड़ा वहां पे कोई ग्रीन कलर नजर नहीं आता। तो कहने लगा कि देखो मुसलमान किधर है, यानी ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि जी तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, तुम अपने हमारे बच्चों को जो है वो क्या, फिर वही बैकवर्ड जिस वजह से हम खराब हुए, हम पिट पिटा के इधर आए हैं, अब तो हम अमेरिका में आ चुके हैं, अब तो हमें अमेरिकियों के तरीके से जो है वो प्रोग्रेस करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तुम क्या हमारे बच्चों को जो है फिर वही अलिफ बा ता सा सिखाना शुरू हो गए, फिर वही नमाज पढ़ाना शुरू हो गए। तो ये इंसान की सोच बन जाती है, वो कामयाबी जो है ना वो अपने महदूद अकल के मुशाहदे की बुनियाद पर वो कामयाबी के फैसले करता है कि अमेरिका यूरोप जापान ऑस्ट्रेलिया इन्होंने कामयाबी हासिल करी है। तो कामयाबी का यही तरीका है, उसको अपने दीन के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है कि ये जो कहता है कि जी कामयाबी इस तरीके में, तो हमें तो कोई कामयाबी नजर नहीं आती। तो इस वजह से फिर उसके बाद एक मिजाज बन गया था कि जब उनके मुआशरे की कोई बुराई नजर आती थी ना, तो हम अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करते थे। ईमेल का जमाना था, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप वगैरह ईजाद नहीं हुआ था, तो हम ईमेल करते थे फौरन वो चैट भी पुराने आईसीक्यू होता था उस जमाने। तो आगे से ना हमारे एक दोस्त ने एक दफा हमसे सवाल किया, पाकिस्तानी हमारे साथ के कॉलेज के, तो कहने लगे कि तुम क्या इन लोगों की बुराइयां करते रहते हो, हम कौन से अच्छे हैं, क्या इनकी बुराइयां करते रहते हो, हम कौन से अच्छे हैं, हमारे अंदर भी तो इतनी सारी बुराइयां हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इनकी बुराइयां जो है ना वो इसलिए कह रहा हूं कि भाई हम इनके पीछे जो इनकी दुम के पीछे जो भागे चले जाए ना कामयाबी समझते हुए कि यहां पे आ जाएंगे, अमेरिका जैसे बन जाएंगे, यूरोप जैसे बन जाएंगे, तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। मैं इनके अंदर के हालात आपको बताना चाहता हूं कि भाई यहां भी जो है ना वो सिर्फ जाहिरी कामयाबी है, ये हकीकी कामयाबी नहीं है, ये निगाहों का धोखा है जो कि तुम्हें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तुम जो है पाकिस्तानी जो है ना वो अमेरिका में जाकर के सबसे पहले उर्दू को छोड़ता है। अपने घर के अंदर 30 साल 40 साल उसने पाकिस्तान में गुजारे होते हैं उर्दू को बोलते हुए, अमेरिका जाकर के वो अपने वहीं पे जो पैदा होता है बच्चा, जो उसका बच्चा होता है, उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देता है। अंग्रेजी, अगर मैं अंग्रेजी में बात नहीं करूंगा तो उसको अंग्रेजी कैसे आएगी, ऐसा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारा, ऐसे जो है ना वो हम जहनी गुलाम बन चुके हैं उनके कि अपने बच्चे से जो है वो अंग्रेजी के अलावा बात ही नहीं करते। तो इस वजह से भाई मैं इस तरह की इनकी बुराइयां जो है वो आपके सामने खोल के बयान करता हूं ताकि आप इस धोखे से निकले कि हम किसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। और उसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि उनकी कामयाबियों को देख करके हम अपने ट्रेडिशन के ऊपर, अपने रिवायात के ऊपर और असल चीज जो है वो अपने दीन के ऊपर हम शक में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा दीन हमें कामयाबी नहीं दे सका, कामयाबी तो इनके नजरिए ने दी है, कामयाबी तो इनके तौर तरीकों ने दी है। इसी तरीके से फिर क्या होता है कि उस बंदे का अपना दीन, अपना ईमान भी खराब हो जाता है और अगली नस्ल का ईमान तो तकरीबन 100% केसेस अगर नहीं दिए तो 80% कह दें, 50% किसी का 60% स्टैटिस्टिक्स है, किसी के 40% स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन نیکسٹ جنریشن کے اندر پھر دین ایمان ختم ہو جاتا ہے, اور جن کا نیکسٹ جنریشن میں ختم نہیں ہوتا ان کی اس کے بعد والی جنریشن کے اندر ختم ہو. باقاعدہ اسٹڈیز موجود ہیں اسٹیٹسٹیکل, 100 سال پہلے جو آئے تھے ان کا جو ہے وہ ان کی 80% اولاد کافر ہو چکی ہے, جو 80 سال پہلے آئے تھے ان کی 60% اولاد کافر ہو چکی ہے, جو 60 سال پہلے آئے تھے ان کی 40% اولاد کافر ہو چکی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کافر کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ایسے جو ہے وہ ڈاؤٹس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم اس دین کو پھر اپنی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا خود ایمان متزلزل ہو چکا ہوتا ہے. تو اصل مقصد کیا ہے اس بات کے کرنے کا, کہ ہمیں اپنے مشاہدے کے اوپر اعتماد نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کے اوپر اعتماد ہونے کی ضرورت. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ تعالی کے احکامات کے مجموعہ, اسی کو دین کہتے ہیں. اوامر و نواہی, جن چیز کو کرنے کا حکم دیا ان کو اوامر کہتے ہیں, نواہی وہ چیزیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا, یہی تو دین ہے. تو اللہ کے حکموں کے اوپر اعتماد کرنا, شریعت اسلامیہ کے اوپر اعتماد کرنا کہ نہیں میری نظر جس چیز کو کامیابی دیکھ رہی ہے وہ کامیابی نہیں ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہے, بلکہ کامیابی تو اللہ کے دین میں ہی کامیابی ہے, اگرچہ کہ مجھے نظر نہیں آ رہی, اگرچہ کہ میں جو ہوں وہ اس کو ابھی اپنے 5 سینسز سے پرسیو نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی کامیابی اسی کے اندر ہے. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں, بالغیب نظر نہیں آ رہی پھر بھی میں مانوں گا. ایمان ہے کیا؟ بالمشاہدہ نہیں ہوتا, مشاہدہ ایمان نہیں ہوتا, مشاہدہ تو یقین کے لیے ہوتا ہے, ایمان تو بالغیب کے لیے ہوتا ہے. تو کسی دوسرے کی کامیاب زندگی, اچھی زندگی گزر رہی ہے, ماشاءاللہ سڑک پہ ٹریفک بھی جو ہے وہ اصولوں کے مطابق چل رہی ہے, دفتروں کے اندر لوگ اپنے کام کے ٹائم کے اوپر آ رہے ہیں, ٹائم کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر کمٹمنٹ کری تھی. ہمارے تو انشاءاللہ کر کے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا, اور سارے گورے کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے اس نے نہیں کرنا, جب ہی کہہ رہا ہے انشاءاللہ آئی ول سبمٹ اٹ آن ٹائم, ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو سبمٹ اٹ آن ٹائم. وہاں پہ تو انشاءاللہ بھی کوئی نہیں کہتا اور پھر بھی جو ہے وہ سبمٹ آن ٹائم کر دیتے ہیں, کمٹمنٹ جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور باقی سارے جو مسئلے ہمارے یہاں ہیں, ایک سے ایک کرپشن اور ایک سے ایک ڈسپشن اور ایک سے ایک فلانا دھمکانا, وہ وہاں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لو اور سویڈن کو دیکھ لو اور ناروے کو دیکھ لو, بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اٹھا کر کے دیکھو, ورسٹ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا یا کسی اور مسلمان ملک کا. نہیں, اپنے مشاہدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتماد کی بنیاد پر, اپنے بزرگوں کے اوپر اعتماد کی بنیاد پر, یہ ہے میرے دین کا اصول. تو یہ تو ایک بہت ہی جنرل بات ہو گئی. امید ہے جتنے مولویاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ, یہ تو صرف ایک ریویژن تھا, یہ تو صرف ایک یاد دہانی تھی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, تاکہ ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کے اوپر, کہ جس طریقے سے کفر کی کامیابی کو دیکھ کر کے ہم نے دین کے اوپر شک میں مبتلا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کفر کی کامیابی کو دیکھ کر کے ہم نے دین کے اوپر شک میں مبتلا نہیں ہونا, بالکل اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے, بالکل اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مسلمانوں میں اگر نظر آئے کہ شریعت کے اصولوں کی پامالی ہو رہی ہے, اوامر کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, نواہی سے اجتناب نہیں ہو رہا, لیکن اس کے باوجود بڑا اچھا معاملہ ہے. کیا مطلب اچھا معاملہ ہے؟ بڑے اچھے اخلاق ہیں, بڑے سویٹ لوگ ہیں, آپس میں جو ہے وہ بڑے اچھے سے میل ملاقات ہے, پیار و محبت ہے, بغل گیر بھی بڑے اچھے سے ہوتے ہیں, ملنا جلنا بھی سب کچھ بہت اچھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق, دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق. تو اگر ہمیں بہت اچھے اخلاق نظر آ رہے ہیں تو اس وقت شیطان آ کے کہتا ہے اتنے تو اچھے اخلاق ہیں, اگر جو ہے وہ مولویوں کے بتائے ہوئے اوامر اور نواہی کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں, واٹس دی بگ ڈیل, کیا مسئلہ ہو گیا, ہمارا دین تو اخلاق ہی کہتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ نام اعمال کے اندر جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ انسان کے خوش اخلاق ہوں گے. لوگ اتنے اچھے خوش اخلاق لوگ تو ہیں. اب شیطان جو ہے نا وہ آ کر کے اگلا تھاٹ یہ ڈالتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مولوی ہے نا انہوں نے تمہاری زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو. دین تو اچھے اخلاق کا نام ہے, یہ تو اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ رہ رہے ہیں, سب کچھ تو بہت اچھا ہے, یہ تو نواحی کو نہیں چھوڑ رہے, عوامر کے اوپر عمل نہیں کر رہے, ہاں عمرے کرتے ہیں, عمرے تو دھنا دھن, صحیح ہے عمرے بھی کرتے ہیں, قرآن حفظ بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تلاوتیں بھی کرتے ہیں, حفظ بھی کرتے ہیں, بچے بھی حفظ کر رہے ہیں, اچھا اور بھی بہت سارے کام کہ جیسے کہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں, مسجد جا کے, مسجد نہیں چھوڑ دے, اور کیا بھائی, علم بھی حاصل کرتے ہیں, عالم بھی بن گئے, جاب بھی کرنے کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن گئے, اور بتائیں بھائی, اور دین کی محنت بھی کرتے ہیں, چلے پر بھی جاتے ہیں, یا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, یا جو ہے وہ درس دیتے ہیں, یا کتاب لکھتے ہیں, یا دینی تنظیم چلاتے ہیں, تحریکی ہیں, امریکہ میں اس کو کہتے تھے ایکٹیویزم, ریلیجیس ایکٹیویزم, بڑی بڑی کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اور اتنے سارے لوگ ادھر جمع بھی کر لیتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عوامر اور نواحی لگتا ایسا ہے کہ یہ صرف مولویوں کا گھڑاوا دین ہے جو کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اپنا تسلط جمانے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ہماری زندگی مصیبت قریب ہے. صحیح طریقے سے رشتے داروں سے مل بھی نہیں سکتے, ہر وقت پردہ بیچ میں آ جاتا ہے, عورتیں جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ گھر کے اندر روم اراؤنڈ نہیں کر سکتی کیونکہ پردے کی مصیبت ان مولویوں نے ڈالی ہوئی ہے. مسٹ بی سم تھنگ رانگ ود دس دین, اس دین کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. کس دین کے ساتھ؟ ان کے دین کے ساتھ نہیں, ان کے دین کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. یہ حقیقی دین نہیں ہے, یہ گڑھا ہوا دین ہے. اصول اگر ہمیں سمجھ میں آیا تھا تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے ایک ایمان والے کے لیے. کیا وہ اپنا مشاہدہ ہے یا وہ اللہ کا قرآن اور اس سے ڈرائیو جو عوامر اور نواہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. کیا ہے ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار؟ اور اس میں بھی وہی حقیقت ہے جیسے کہ کافر ملک کے اندر آپ کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے نا, لیکن جب اندر گھس کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کیا حالات ہیں. اور ہمارے مشائخ, ہمارے حضرت جی بہت اس کو کھول کھول کے بیان کرتے رہتے ہیں, خطبات بھرے پڑے ہیں, کنیٹیکل کے ریاست کے اندر یہ ہوا اور فلانی ریاست میں یہ ہوا اور فلانے کافر معاشرے کے اندر یہ ہوا اور اتنا برا معاملہ ہے, والدین کے جو ہے وہ کتنی بری طریقے سے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اولاد کے ساتھ اتنا برا معاملہ ہے. اوپر سے تو کچھ نظر نہیں آتا, اوپر سے تو نہیں نظر آتا نا. آپ امریکہ کی سڑکوں کے اوپر جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے بھائی, ماں کے ساتھ امریکہ کے اندر سڑکوں پہ نظر آتا ہے؟ یہ بل بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں جو اولاد کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, بل بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر انہوں نے نہیں. یہ تو جو گہرائی میں جانے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ ہمیں اپنی زبان سے بتاتے ہیں, اور ہمارا کیا کام ہے؟ اعتماد کرنا ان کی بات کے اوپر, اپنی نگاہوں کے اوپر نہیں کرنا اعتماد. یہی اصول جو ہے وہ ایک دیندار مسلمان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو کہ عوامر اور نواہی کی پابندی نہیں کر رہا, نہ اس کی طرف کوئی فکر ہے نہ سوچ ہے, بلکہ مستحبات کی پابندیاں خوب کر رہا ہے, نوافل کی پابندیاں خوب کر رہا ہے, فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا تو دور کی بات, اس کو فرائض اور واجبات سمجھ بھی نہیں رہا ہے, فرض اور واجب سمجھ بھی نہیں رہا ہے, مان بھی نہیں رہا ہے اس کو. تو کیا ہم اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ جی بڑے اچھے تو حالات ہیں, سب کچھ بہت ٹھیک ٹھاک ہے, ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ جی مولوی صاحب جو ہے وہ غلط کہہ رہے تھے, مفتی صاحب غلط کہہ رہے تھے, شیخ صاحب غلط کہہ رہے تھے, دیکھو ان کی زندگی کتنی اچھی ہے؟ نہیں. اور اس معاملے میں نا جب دیندار لوگ ہوتے ہیں نا, دینداروں کا جو معاملہ ہوتا ہے, مسلمانوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, یہاں پر تھوڑا سا اور بھی کیچ ہے, इसको भी जरा समझने की कोशिश करें। वो कैच क्या है कि मशाइख जो है ना नाम लेकर के हमें बताएंगे भी नहीं कि यहां पे क्या गलत हो रहा है, पर्दा रखने की वजह से। गीबत तो खैर नहीं होती इसके अंदर, लेकिन पर्दा रखने की वजह से वो हमें खुल खुल के बताएंगे भी नहीं कि तुम क्या धोखे में मुब्तला हुए हो, असल में तो मामला बहुत खराब है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा ना ऊपर से। मिसाल के तौर पर हमें एडल्ट्री नजर नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर एक चीज है, और ये यही चीज सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त बनी हुई है, पर्दा नहीं। तो हम तो इल्लत देखते ना, इल्लत भाई क्यों, शरीयत का हुक्म क्यों है, मेरी अकल में उसका जवाब आना चाहिए। तो हम कहते हैं ये पर्दा नहीं होगा ना तो फिर नाउज बिल्ला फोर्निकेशन होगी, एडल्ट्री होगी। कोई नहीं हो रही, देखा भी आपने, कोई नहीं हो रही एडल्ट्री, कोई नहीं हो रही फोर्निकेशन, कोई नहीं हो रहा जना, पर्दा भी नहीं कर रहे, जना भी नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है, पर्दा भी नहीं कर रहे, जना भी नहीं हो रहा। क्यों, क्या मुसीबत बनाई हुई है पर्दे को, फिर क्यों पर्दे की मुसीबत डाली हुई है हमारे ऊपर, जबकि उसके बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छी डिसेंट लाइफ, सो कॉल्ड शर्म और हया वाली लाइफ गुजार सकते हैं बगैर पर्दा किए हुए। तो अब जो है ना, या तो मौलवी साहब ने खामखा जो है ना वो पर्दे को ट्विस्ट करके जो है वो हमारी जिंदगी मुसीबत बनाई हुई है, या अच्छा मौलवी साहब अगर प्रूव भी कर देंगे नहीं कुरान मजीद के अंदर जो है पर्दे की आयात मौजूद है, सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद, अच्छा हम जाएंगे नहीं, हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि तफसील में जाकर के इन चीजों को स्टडी करें, सीखें, उनके दलाइल जो है वो समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर कुछ कर भी लिया, दलाइल भी अगर सुन लिया, नहीं कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ये हदीसें सही नहीं है, या ये कि मिसाल के तौर पर पर्दे के ऊपर क्या होता है, ये तो महातुल मोमिनीन के लिए था, ये आयत तो महातुल मोमिनीन के लिए थी, हमारे लिए कोई थोड़ी है, ये उम्मतियों के लिए कोई थोड़ी है। इस किस्म की ना कोई ना कोई लॉजिक करके फिर हम अपने इस नजरिए को जो है ना वो जस्टिफाई कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ी संगीन मिस्टेक है, बहुत संगीन मिस्टेक है। देखें, एक चीज होती है कि इंसान गलत कर रहा है और उसको वो गलत मान रहा है लेकिन उससे अपने आप को नहीं बचा पा रहा, ऐसे शख्स के अंदर जो है ना वो रिमोर्स होती है, ऐसे शख्स के अंदर अफसोस होता है कि यार मैं करना चाह रहा हूं लेकिन मैं इतना कमजोर हूं, मैं अभी तक अपने आप को वो नहीं ला पा रहा हूं शरीयत के अहकाम के ऊपर। तो ऐसे शख्स के अंदर फिक्र होगी, खौफ होगा कि अगर मेरी इसी हालत में मौत आ गई तो क्या बनेगा मेरा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अल्लाह को, उसको तौबा की फिक्र का मसम होगी, अगरचे कि वो तौबा कर नहीं रहा, नदामत तो होगी ना, तौबा का पहली शर्त तो वो पूरी कर रहा होगा ना। लेकिन जो शख्स इसको जस्टिफाई कर ले कि भाई ये तो मौलवियों के बनाए हुए अहकाम हैं और देखो इसके बगैर भी जिंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है, वो क्यों तौबा करेगा, वो किस बात पे नादिम होगा, वो किस बात के ऊपर शर्मिंदा होगा। तो ये मामूली बात नहीं है, अगर हम इस नजरिए के मुताबिक लोगों को देख रहे हैं और इस नजरिए के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमें तौबा की तौफीक ही नहीं मिलनी है, और हमने गुनाह को हल्का समझना शुरू कर दिया है, या गुनाह को जो है ना वो कोई सवाब का काम करना शुरू कर दिया है कि भाई बेपर्दगी के साथ जो है ना इखलाक ज्यादा अच्छे से हो सकता है, ज्यादा अच्छे से रख रखाव हो सकता है, ज्यादा अच्छे से मेल मिलाप हो सकता है, और ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि मिल मिलाना, दूसरों के गम और खुशी के अंदर शरीक होना और दूसरों की मदद करना, ये करना है ना पर्दे से तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। गुनाह को सवाब का काम समझना शुरू कर दिया, गुनाह को भलाई का काम समझना शुरू कर दिया, ऐसे शख्स को तौबा की तौफीक तो क्या इसके ऊपर, तो अगर ये जरा और आगे बढ़ जाए कुफर भी हो सकता है, कुफर भी हो सकता है इस शख्स का। हमने खेल समझा हुआ है ना इस दीन को, तो खेल समझा हुआ है, हमें पता नहीं होता हम कब ऐसा कोई हरकत कर जाते हैं, ऐसी कोई बात कह जाते हैं, हम ईमान के दर्जे से खारिज हो जाते हैं, हम काफिर हो जाते हैं, और अगर हम नहीं हो रहे तो हमारी औलाद हो जाएगी, क्योंकि हमने उनको यही दीन प्रेजेंट किया है, इसी किस्म का दीन प्रेजेंट किया है, हमारी औलाद काफिर हो सकती है। तो तौबा की तौफीक जो है ना फिर ऐसे सोचने वाले को नहीं मिलती। हमारे मशायख के यहां तो इतना ज्यादा शरीयत के अहकाम की पाबंदी ही को असल करार दिया गया है कि जब हम हर एक को भेजते हैं ना हजरत किसी का बयान, दिल के जारी होने की अलामत, تو اس میں آدھا بیان تو ہے کہ جی وہ تحرک شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد تذکر شروع ہو جاتا ہے, اور مراقبہ کرتے رہیں اور یہ ہو جاتا ہے, اور پڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اور گدگدی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ وہ, پھر اس کے بعد باقی آدھا بیان. نہیں, دل کے جاری ہونے کی اصل علامات تحرک نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کی آواز بھی آنی شروع ہو گئی نا, نو, اللہ کی آواز بھی تمہیں آنی شروع ہو گئی, یہ نہیں ہے علامت دل کے جاری ہونے کی, اگر تمہارے اعضاء اور جوارے شریعت کے تابع نہیں ہو رہے تو. یہ ہے دل کے جاری ہونے کی علامت. اگر تذکر مل گیا, تحرک مل گیا, پھڑکنا مل گیا, گوشت پھڑک رہے ہیں, ادھر سے پھڑک رہے ہیں, دھوکہ ہے یہ, یہ صرف دھوکہ ہے جو کہ شیطان تمہیں دے رہا ہے. تو گھنٹوں مراقبے کر کے پھڑکانے تو شروع ہو جاتے ہیں, لیکن شریعت کے احکامات کو جو ہے وہ اتنا اہم بھی نہیں سمجھتے کہ کم از کم اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگ دے بندہ کہ مجھ سے شریعت کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, تو مجھے آپ توفیق عطا فرما دیجئے. تو ہمیں کسی کے دھوکے میں نہیں آنا ہے. یہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں نا, ابا افحسبتم انما خلقناکم ابسا, یہ سمجھتے ہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ابس پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا ابس, بیکار فضول میں. یعنی دنیا میں جو یہ چڑیا پیدا کری, یہ جو چھچندر پیدا کیا, یہ جو انسان پیدا کیا, جو جن پیدا کیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں پیدا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بیکار میں ہمیں کیوں نازل کر دیا, اپنا رسول ہمیں بیکار میں کیوں نعوذ باللہ بھیج دیا, اپنا رسول, اپنے دین کے احکامات جو ہے وہ ہمیں بیکار میں لا کر کے دے دیے, ابس میں لا کر کے دے دیے. کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ایسا تھا کہ ہم اللہ کے حکموں پہ عمل کیے بغیر کامیابی حاصل کر لیں؟ یعنی ہمیں تخلیق انسان جو ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں, ابس میں تخلیق انسان نہیں ہوئی, لیکن جو دین کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے نا, وہ ایسی بیکار میں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پردے کا احکام جو قرآن مجید میں نازل کیا, یعنی انسانیت کو کوئی ضرورت نہیں تھی پردے کے احکامات کی, بس ایسی فضول میں پردے کا کام دے دیا, اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا, ہے نا, کر لو تو اچھا ہے, نہیں کرو تو کوئی بات نہیں, کام چل جائے گا تمہارا. بھائی یہ تو فرائض اور واجبات تو یہ نہیں ہوتے نا, یہ تو مستحبات ہوتے ہیں نا, کہ نہیں عمل کرو گے پھر بھی کام چل جائے گا. تو ہم نے پردے کے فرض حکم کو جو ہے وہ کوئی مستحب حکم سمجھ لیا ہے, نہیں کریں گے پھر بھی کام چل جائے گا, کچھ تو نہیں ہو رہا, کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی, ہمارے خاندان کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر فدا تو نہیں ہو رہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس تو نہیں ہو رہے ہمارے خاندان کے اندر. تو وائے فالو پردہ, جب پردے کے بغیر بھی اتنا اچھا خاندان موجود ہے تو وائے فالو پردہ. کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جو ہے, دین کے احکامات کو جو ہے ابس میں نازل کر دیا ہے. کسی کو اختلاف ہے اس کے اوپر, بیان کے بعد آ کر ملیے گا, ضرور سے ملیے گا. تو بھائی ہم شریعت کو جو ہے نا کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی کے عمل کو دیکھ کر کے ہم شریعت کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, شریعت کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں ایک اس کے اندر ایک کلاز ہے, وہ بھی سن لیں کیونکہ بڑا اہم کلاز ہے. اگر ہم اپنے مشائخ, اپنے اکابر علماء کرام کا کوئی عمل ایسا دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے, تو ان کے اس مقام کی وجہ سے, جس کو کہتے ہیں قرائن کی وجہ سے, ہم نے اس کی تاویل دینی ہے. یہ بار بار ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, مکمل بیان اس ٹاپک کے اوپر ہو چکے ہیں. پردہ تو چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا یاد ہے نا بھائی, جھوٹ بولنے کے اوپر جو بیان ہوا تھا, کس نے جھوٹ بولے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام, کذبات ابراہیم علیہ السلام. ہمارے اکابرین میں سے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے کیا زبردست, اور ان سے پہلے دوسرے اکابرین نے کیا زبردست اس کی تعویلیں اور توجیحات بیان کری ہیں. بھائی وہی اصول ہم نے آج کے اکابرین کے اوپر ہی اپلائی کرنا ہے. ہم نے دین کے احکامات کو چینج نہیں کرنا ہے. حضرت جی نے ایسا کر لیا, یا مولانا تقی عثمانی نے ایسا کر لیا, فلاں, اس کا مطلب ہے کہ دین یہی ہے؟ نو, ایبسولیوٹلی ناٹ.
ہماری نگاہوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہمیں جا کر کے پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، ان سے خود جا کر کے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا، یا ہمیں اپنی طرف سے کوئی تاویل بنا لینی چاہیے۔ یہ کوئی تھوڑی کہ دین ہی یہ ہے، یا دین کے احکامات 14ویں صدی میں آ کر کے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، 21ویں صدی میں آ کر کے کوئی نئے شریعت کے احکامات آ گئے۔ تو اس کلاس کو بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن یہ کلاس جو ہے وہ نہ تو عوام الناس کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمیں اور بھی بہت زیادہ اخلاقیات آ گئی ہیں نا، اچھا گمان رکھنا چاہیے، وہ بیڑا غرق ہو، اچھا گمان کیا، نعوذ باللہ، اللہ کے دین کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ ہمیں اچھا گمان نہیں ہوتا، جو دین کو توڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہی کامیابی کی سچی دلیل ہے، یہی طریقہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا، میں بھی ایسی گزاروں کیوں نہ، میں کیوں نہ ایسی گزاروں، میں نے کیوں اپنے اولاد کے لیے مصیبت بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں اپنے اولاد کو بھی اسی طور طریقے کے اوپر، اسی اخلاقیات کے ساتھ، اسی جو ہے وہ گھلنے ملنے، ہلا گلا، ہول ہڑپا، جو بھی کہیں آپ اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، میں اپنے اولاد کو بھی اتنا انجوائبل زندگی اور دین، سب کچھ، دین دنیا ساتھ ساتھ، اور ہر تھوڑے دن کے بعد عمرے بھی جاؤں گا، کعبۃ اللہ کے چکر بھی کاٹوں گا، اور خوب جو ہے وہ تہجدیں بھی پڑھوں گا۔ یہ تہجدیں، یہ عمرے، یہ سب مستحبات ہیں، یہ اخلاقیات، یہ دین کی دعوت و تبلیغ، یہ سب جو ہیں یہ نوافل میں آتے ہیں۔ فرائض تو وہی ہیں جن کو دین نے فرض قرار دیا ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ ہے فرض، اور اسی طریقے سے جتنے فرائض شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، یہ ہیں فرض۔ اب ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے میں، چاہے ہماری زندگی آسان ہوتی ہو، چاہے ہماری زندگی مشکل ہوتی ہو، ٹھیک ہے، آپ بہت اپنے مشائخ سے مشورہ کرتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ آسان راستے بتا دیتے ہیں، آپ کو سکھا دیتے ہیں، آپ کے لیے فرائض کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آپ دین کو چینج نہیں کر سکتے، یا کامیابی کی ضمانت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پچھلے ہفتے بالکل اسی دن، چند گھنٹوں پہلے، اس عاجز کے ماموزاد بھائی، جو کہ ہماری مجلس میں اکثر شریک بھی رہا کرتے تھے، ان کا ٹریفک کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے بیان کر رہے تھے، بیان سن رہے تھے، باہر بارش ہو رہی تھی، وہاں وہ ہسپتال کے سرد خانے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ تقریباً 1:20 پر، دوپہر کے 1:20 پر ٹریفک حادثہ ہوا، وہ اپنی والدہ کو لینے کے لیے دمام خوبر جا رہے تھے۔ صبح اٹھتے ہوئے انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کری تھی، یہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ سب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ان کی رات عالم برزخ میں گزرے گی۔ قبر تو کئی دنوں کے بعد ملی، لیکن عالم برزخ میں ان کی رات گزرے گی۔ یہ نہ ان کے وہم و گمان میں تھا، نہ ان کے رشتہ داروں کے وہم و گمان میں تھا، نہ ہم میں سے کسی کے وہم و گمان میں تھا۔ تو یہ ہے زندگی۔ ان کے ایک بھائی خوبر میں ہی رہتے ہیں، ہمارے چھوٹے ماموزاد بھائی، چند سالوں پہلے ان کے 4 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس پچھلے سال کی جنوری میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ اور پھر پچھلے ہفتے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، جن کی عمر 40s میں تھی، خود بھی نوجوان تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ سے کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، ہم تعزیتی بیان کچھ کرنے والے ہیں، نہیں۔ اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ہے ہماری زندگی کتنی بے وفا ہے، رائٹ؟ موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی، نہ چھوٹے بچے کا لحاظ کرتی ہے کہ ابھی تو بیچارہ، ابھی تو افسوس ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مجھا گئے، نہ بوڑھے کا لحاظ کرتی ہے اور نہ نوجوان کا، نہ یہ دیکھتی ہے موت، یعنی موت کے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یتیم ہو جائیں گے، کیسے ان کا گزارا ہوگا، دنیا تو کیا، دین کا انتظام کیسے ہوگا، موت کچھ نہیں دیکھتی۔ جس طرح انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا نا کہ انہوں نے گزر جانا ہے اس دنیا سے، ہمیشہ ہمیشہ، اب देयर इज नो रिटर्न, अब कोई कमिंग बैक नहीं है ना इस दुनिया के अंदर, अब तो बस आगे का सफर है। कितने हजारों साल उन्होंने आलम बरज़ख के अंदर रहना है, कब्र के अंदर रहना है। इस दुनिया में कितने साल रहे? 44 साल रहे। कितने साल यहां पे आने से पहले रहे थे? अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला वाले वक्त से लेकर के दुनिया में आने तक कितने हजारों साल होंगे जो कि वो पवेलियन में रहे। राइट, क्रिकेटर्स को तो बात समझ में आती है। और यहां पर 44 साल रहे और यहां से जाने के बाद फिर हजारों साल, कितनी लंबी जिंदगी थी ये। 80 साल के लिए भी अगर हो जाते ना, 80 साल के बाद भी इंतकाल होता, कितनी लंबी जिंदगी हो जाती। इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के अंदर हमारा वक्त जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक गुजर जाए, कन्वीनियंस के साथ गुजर जाए, अपनी मैं की मानने में गुजर जाए, और कोई तकलीफ ना हो और कोई मुसीबत ना हो और कोई परेशानी ना हो मुझे, तो उसके लिए हम अल्लाह के हुक्मों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हम अल्लाह के दीन के साथ जो खुद मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। इस जिंदगी के लिए, जिस जिंदगी क्या हकीकत है कि एक हवा में पड़े हुए चिराग की मानिंद है। अब वो चिराग जो है वो रात को नया नया जलाया हो, जिसके अंदर खूब सारा तेल मौजूद हो, कि वो चिराग जलता रहेगा, तेल खत्म होता रहेगा, फिर सुबह को किसी वक्त तेल खत्म होकर के वो चिराग बुझेगा, उसको कहते हैं चिरागे शब, रात का चिराग जिसके अंदर अभी बहुत सारा तेल मौजूद है। यानी अभी तो बच्चा है इंसान, अभी तो नौजवान है इंसान। या चिराग सहर, सुबह का चिराग जिसकी की बत्ती गुल होने वाली है, तेल खत्म हो चुका है उसका, अब किसी वक्त भी वो गुल हो जाएगा। इस जिंदगी की हकीकत इस चिराग से ज्यादा नहीं है। नौजवान भी है, बच्चा भी है, एक हवा का झोंका आएगा और ये चिराग गुल हो जाएगा। तेल के खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है, है कि नहीं? मोमबत्ती तो सबको पता है ना, कैंडल्स, राइट? तो हवा का झोंका आया, कैंडल गुल हो गई, चाहे पूरी की पूरी उसके अंदर वैक्स मौजूद है, फिर भी कैंडल गुल हो गई। हम इस जिंदगी के अंदर अपनी मर्जी पूरी करने की खातिर अल्लाह के दीन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या हकीकत है हमारी इस अकल की कि जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह के दीन के बारे में फैसला करना शुरू हो जाते हैं? क्या हकीकत है इस अकल की? तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझें, बेशक उसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको तब्दील करने की कोशिश ना करें, या ये सोचने की हरगिज हरगिज कोशिश ना करें कि इसके अलावा हमारी कामयाबी का कोई रास्ता हो सकता है। हरगिज हरगिज इस गलती का हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा ईमान इस गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वजह से दीन को अपने सांचे में ढालने की बजाय हमने तो सारी जिंदगी इस मेहनत में लगा देनी है कि हम अपने आप को इस दीन के सांचे में ढालें, और अगर नहीं ढाल पा रहे तो अल्लाह ताला से मदद तलब करें, माफी मांगे अपने गुनाहों के ऊपर, अल्लाह ताला से मदद मांगे। बस बात तो बहुत हो गई, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अजान हो गई है, बस वही के दुआ से पहले हमारे तौबा के कलमात पढ़ाए जाते हैं, मामूलात बताए जाते हैं, फिर दुआ करते हैं। तो तौबा के कलमात पढ़ने से पहले दिल की नीयत और इरादा ये कर लेना जरूरी है कि हम अपने तमाम पिछले गुनाहों से, गलतियों से, कोताहियों से तौबा करते हैं, नादिम और शर्मिंदा हैं, आइंदा उनको ना दोहराने का अल्लाह ताला के सामने इकरार और इरादा करते हैं। ये तौबा की नीयत होती है, और फिर उसके साथ हम तौबा कलमात दोहरा लेते हैं, जिनके दोहराने से फिर हमारे ईमान की भी तजदीद हो जाती है, और अल्लाह ताला से जो है वो हम गुनाहों की माफी भी तलब कर लेते हैं और अल्लाह ताला की मदद भी अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो इस नीयत के साथ, यानी जहन की इस सोच के साथ, दिल की नीयत का मतलब कि जहन की इस सोच के साथ हम इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. شاید ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں وہ کل 6 ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. تو وہ 6 معمولات میں سے پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنا. 100 دفعہ صبح تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الی, اور 100 دفعہ شام کسی وقت یعنی عصر کے بعد سے کوئی بھی وقت ہو تو اس میں 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیں. اچھا یہ جو ہیں وہ سلسلے کے بائی دا بک یہ معمولات ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا ابتدا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں نکل سکتا, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پوچھ لیں, ہو سکتا ہے ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کے حالات ایسے ہیں تو آپ صرف 10 دفعہ استغفار کر لیا کریں. تو یہ جو 10 ہے 15 ہے 20 ہے یہ پھر بتانے پوچھنے کی وجہ سے پھر یہ بھی پرسکرائب کیا جا سکتا ہے. جو پوچھتے نہیں ہیں وہ بےچارے 100 ہی جو ہے نا اسی کے فکر میں نہیں کرتے, 100 تو ہوں گے نہیں تو اس وجہ سے کرو ہی نہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ پوچھ لیں, اور وہ پھر چھٹا معمول رابطہ شیخ کے تحت ہوتا ہے. بہرحال تو 100 دفعہ استغفار کی تسبیح, پھر دوسرا معمول ہے 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اس کا بھی وہی معاملہ ہے کہ ابتدا میں بے شک 10 دفعہ پڑھ لیں خالی, اور 10 دفعہ شام میں کسی وقت پڑھ لیں. تیسرا معمول قرآن مجید کی روزانہ تلاوت, اس میں ایک پارا اگر کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تلاوت روزانہ کر لیں. عورتوں کے ان دنوں میں نہیں کرنی ہوتی تو وہ یہ معمول نہیں کریں گے. چوتھا معمول ہے وقوف قلبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں بے شک مصروف رہتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی یاد میں پھر بھی مصروف رہ سکتا ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دھیان بس اپنے کام کاج سے ہٹ کر کے کوئی کعبۃ اللہ کی طرف بن جائے یا کسی مسجد کی طرف بن جائے یا قرآن مجید کی طرف بن جائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. دھیان تو ہمارا اپنے کام کے اوپر ہی رہے گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہم علم اور ارادے سے نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو یہ دھیان جو ہے نا وہ ہر انسان آسانی سے اپنے اندر بنا سکتا ہے اگر وہ اس کا ارادہ کر لے تو. اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بس یہ سوچ لیا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد جتنی دیر بھی مراقبے میں بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں. 10 منٹ بیٹھیں شروع میں, بے شک 15 منٹ بیٹھیں, 5 منٹ ہی بیٹھ جائیں تو یہ بھی مراقبہ ہو جائے گا. نہ ہونے سے جو ہے وہ ہونا بہتر ہے. تو 5-10 منٹ بھی مراقبہ ابتدا میں کر لیں تو آہستہ آہستہ پھر جب مناسبت ہو جاتی ہے کسی کام سے تو پھر وہ آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 5 معمول ہو گئے, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی اور مراقبہ. اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کو جو ہے وہ اپنے شیخ کی گائیڈنس کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اور یہ جو ہے پھر انسان کے لیے دین کو آسان بنا دیتا ہے. جیسے اب فرائض واجبات اتنی بات ہوئی ہے, مستحبات کے بارے میں بات ہوئی, تو اگر ہم رابطہ شیخ کے معمول پہ عمل کریں گے یعنی پوچھ کر کے سیکھ کر کے چلیں گے تو وہ جو فرائض واجبات ہمیں انتہائی مشکل نظر آتے ہیں نا وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ آسان راستے ہیں اویلیبل. لوپ ہولز نہیں ہے شریعت میں, کوئی لوپ ہولز نہیں ہے شریعت میں, کوئی چور دروازے نہیں ہیں, لیکن کسی فرض کے اوپر عمل کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں کہ جس کو کہ ہم کم علمی کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں. تو جب پوچھیں گے سیکھیں گے اپنے ذاتی معاملات میں تو پھر وہ ہمیں سکھا دیے جائیں گے, بتا دیے جائیں گے, اور پھر اس طریقے سے آسان ہو جاتا ہے. مثال ایک دیتے ہیں, ابھی سن بھی رہی ہوں گی شاید تو ان کو بھی, کہ بھائی پچھلے دنوں نا وہ کسی نے وہی فرض واجب کے اوپر خوب بیان سنا تو انہوں نے کہا بھی میری تو اتنے سال کی نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی ہیں تو میں نے تو نمازیں نہیں پڑھی. تو اب جو میں عالمہ کورس کر رہی ہوں تو مجھے عالمہ کورس کے اندر تو ٹائم لگانا پڑتا ہے, تو پھر تو مجھ سے تو فرائض کے بارے میں سوال ہوگا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے جو ہے نا وہ عالمہ کورس چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے اپنی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے, کیونکہ میرے اوپر اتنے سالوں کی قضا نمازیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کئی سالوں کی قضا نمازیں ان کے اوپر ہوتی ہیں. تو انہوں نے پھر فیصلہ تو اپنے طور پر کیا کہ میں عالمہ کورس چھوڑ دیتی ہوں, کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں تو کرنی ہی ہیں, گھر کے کام تو کرنے ہی ہیں اور نمازیں بھی پڑھنی ہی ہیں, تو قضا جو ہے وہ ان کا مجھ سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ کسی وجہ سے کوئی مہربانی فرما دی, کوئی ہوتا ہے انسان کا عمل, کوئی ایسی دعا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. تو ان سے ایک غلطی ہی ہو گئی, یعنی شیطان کے معاملے میں غلطی ہو گئی, الحمدللہ ادھر جو ہے وہ اچھا معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ, کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی معلمات سے پوچھ لیا, ذکر کر دیا کہ میرا یہ ارادہ ہو رہا ہے, اور ایسے انداز میں ذکر کیا کہ بس اس کے اوپر نہ کہنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ بھائی فرض فرض ہوتا ہے, فرض کو ادا کرنا جو ہے وہ آپ سے عالمہ کورس کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا, آپ سے تو فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الحمدللہ انہوں نے معلمات سے پوچھ لیا, معلمات نے ہمیں بھیج دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا ایسے ایسے کہہ رہی ہیں اور چھوڑنا چاہتی ہیں عالمہ کورس کو. ہم نے بھی سوچا یار واقعی ان کی دلیل تو بڑی سخت ہے, بڑی مضبوط دلیل ہے, واقعی ان کو چھوڑ دینے کا مشورہ دینا چاہیے, کیونکہ فرض نماز ہے 7 سال 10 سال پتہ نہیں کتنی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی دی کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, انسان جو ہے نا معلمات ہوں, شیخ ہوں, پیر ہوں, کچھ بھی ہو, یہ سب اسباب ہیں, اصل میں کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے, سارا کھیل اللہ کا. ہمارے کزن صاحب کے جو ہوئی ہے نا, یہ بھی اللہ نے کھیل کھیلا تھا, اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے, ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر ایسے کرو. یہ سب جو ہے نا, وہ جو ٹرک ادھر سے آ رہا تھا نا, وہ پہلے سے پتا تھا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کہ ادھر سے ٹرک نے آنا ہے, ادھر سے بارش نے آنا ہے, ادھر سے جو ہے وہ گاڑی نے اسکٹ کرنی ہے, ادھر جانا ہے اور ایسے موت ہونی ہے. سب اللہ, ٹرک بھی سبب بن گیا, بارش بھی سبب بن گئی, ارادہ بھی سبب بن گیا, وہ پلان بھی سبب بن گیا, سب کچھ سبب بن گیا, اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سوچنے کی توفیق عطا فرما دے, یہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی, اس آج اس کے دل میں آیا کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا, پھر الحمدللہ پھر معلمہ صاحبات جواب دیا کہ ان سے یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا نیکی کا خیال آ رہا ہے کہ جی فرض نمازوں کو میں قضا کروں گی, ہونا کیا ہے, کیونکہ ان کا اصلاحی تعلق تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, اصلاحی تعلق ہوتا تو وہ ڈائریکٹ پوچھتی نا, نہیں تھا اصلاحی تعلق, معلمات سے پوچھا, الحمدللہ معلمات کا تھا, تو ان کا تو کوئی اصلاحی تعلق نہیں ہے نا, تو ہوگا کیا, موسٹ پروبیبلی لائکلی کیا ہے, ہوگا کیا کہ یہ عالمہ کو چھوڑ دیں گی فرض نمازیں پوری کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شیطان نے ان کے اوپر کام کرنا ہے, کیونکہ جس کا شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ کون ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب شیطان جو شیخ صاحب ہے نا, انہوں نے ان کو پھر آہستہ آہستہ پہلے تو کریں گی, پھر ہاں ہاں آپ نے تو عالمہ کورس چھوڑا ہے فرض نماز قضا کرنے کے لیے, شروع میں تو وہ فرض نماز قضا کریں گی, ٹھیک ہے, پھر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا وہ شیطان ان کو آہستہ آہستہ یا تو ڈالے گا دوسری خرافات کے اندر, ہے نا, ذرا سا ٹی وی بھی دیکھ لوں, ٹھیک ہے نا, پہلے تو ٹائم نہیں ملتا تھا نا, عالمہ کورس کی پڑھائی کرنی ہوتی تھی, کلاس لینی ہوتی تھی, اسائنمنٹ کرنا ہوتا تھا, وہ تیاری کرنی ہوتی تھی, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. اب ٹائم تو مل گیا نا, اب کتنا نمازیں پڑھیں گی, ہے نا, کتنا نمازیں پڑھ لو گی بھائی, ٹی وی کھلوائے گا, کوئی سیریل دکھلوائے گا, کوئی فلم دکھلوائے گا, دوستوں سے باتیں کروائے گا, وہ آئیڈیاز دیں گے, دیکھو تم نے نہیں دیکھی وہ سیریل, تم نے نہیں دیکھا کیسا کیسا ہو رہا ہے, تم کو یہ بھی تو مرد ہوتے تو وہ ان کو میچوں کے بارے میں بتاتے, ٹھیک ہے نا. تو یا تو شیطان ان کو تھوڑے دنوں کے بعد ڈال دے گا سیریلز کے اوپر, ٹھیک ہے نا, انڈیا میں سیریل کہتے ہیں, ہمارے پاکستان میں ڈرامے کہتے ہیں, ہمارے یہاں سیریل نہیں کہتے, تو سیریل کے اوپر فلموں کے اوپر ڈال دے گا. یا اگر شیطان کا زور نہیں چل سکا تو کیا کرے گا, دین کے راستے پہ ڈال دے گا. کیا مطلب دین کا راستہ, فرائض سے ہٹائے گا, نوافل میں ڈال دے گا, مستحبات میں ڈال دے گا, وہ کیا جو سیل فون کے اوپر ہوتے ہیں, تو پھر انہوں نے پوری دنیا کو دین سکھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت, ٹھیک ہے نا, اور علم تو ہے نہیں, نہ اپنا کوئی اصلاحی تعلق ہے, نہ جو ہے وہ اوپر سے کوئی اشارہ ہے, نہ کوئی حکم ہے, خود سے دین کی تبلیغ کریں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر یا تو وقت ضائع ہوگا, اپنا بھی وقت ضائع کریں گی, دوسروں کا بھی وقت ضائع کریں گی, یا یہ کہ پھر دین سیکھنے کے لیے یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں گی, اور اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے نا, وہ اپنا دین سکھا رہے ہوں گے, یہ اپنا دین سکھا رہی ہوں گی, وہ اپنا دین سکھا رہے ہوں گے, اور پھر جو ہے نا یہ پھر وہ ہوگا جس کا کہ شروع میں بالکل وہم و گمان بھی نہیں تھا, بلکہ چلے کدھر تھے, فرائض ادا کرنے کے لیے چلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی, کچھ دعا کام آ گئی, کچھ نسبت کام آ گئی, تو الحمدللہ پھر نہیں بھائی ان سے کہیں آپ آرام سے جو ہے وہ عالمہ کورس کرتی رہیں اور آپ جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھنی شروع کریں. بس جو نماز پڑھ رہی ہیں اس کے بعد اسی وقت کی نماز کی قضا کر لیا کریں اور اس سلسلے کو شروع کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی, ہمارے ٹکروں کی ہو یا سجدوں, کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ہم سے توقع ہے, کس چیز کی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے دل کے ارادے کی, ہماری نیت کی, اور اس کے بعد تھوڑا بہت ہماری کوشش کی. دیٹس اٹ. 7 سال کی نمازیں قضا ہوں, 10 سال کی ہوں, 50 سال کی ہوں, اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی جنت کے اندر ہماری نمازیں داخل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نیت کو داخل کرنا ہے, ہمارے دل کے ارادے کو, ہماری سوچ کو, ہماری فکر کو. ہمارے مشائخ یہی سکھاتے ہیں بھائی اگر آپ نے ابتدا کر دی نا قضائیں کرنے کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت بھی لکھی ہوئی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ ساری نمازیں معاف کر دیں گے. یہ بات شیطان کو بھی پتا ہے لیکن شیطان پھر بھی اپنے پتے پھینکتا ہے, کسی طرح ان کو سسٹم سے نکالو, کسی طرح ان کو جو ہے نا وہ اپنے طریقے پہ لگاؤ اور پھر مجھے آتا ہے. شیطان کو بہت طریقے آتے ہیں بندے کو گھمانے کے. بہرحال یہ وہی دوسرا بیان ہو گیا, رابطہ شیخ کے بارے میں کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ کا. ہمیں چاہیے کہ ان معمولات کے اوپر عمل کرنے کی جتنی مقدور بھر ہو سکے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی اور مدد کی دعائیں مانگتے رہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور پھر دعا مانگ کے ختم کریں گے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے, تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے, یہ ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے, اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا, اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا, مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانا ہے, مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانا ہے, غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام ایک پل بھی, غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام ایک پل بھی, زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرہانا ہے, زمین کے فرش پر سونا
جو اینٹوں کا سرہانا ہے. عزیز یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا. عزیز یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا. نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی, اکیلا تو نے جانا ہے. نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی, اکیلا تو نے جانا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل, جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل, کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بنتے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, فتنوں سے حفاظت فرما, دھوکوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, عقل پرستی سے حفاظت فرما, نفس پرستی سے حفاظت فرما. اے اللہ, شیطان پرستی سے حفاظت فرما. اے اللہ, دین کے اوپر قائم فرما. اے اللہ, جیسا دین آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے, اے اللہ, اس دین کے اوپر ہمیں غیر متزلزل ایمان عطا فرما. اے اللہ, یقین عطا فرما. اے اللہ, اس دین کی محافظت کے لیے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ, ایمان کے ساتھ ساری زندگی گزار دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے بھائی محمد حماد صاحب کا پچھلے ہفتے جو انتقال ہوا, اے اللہ, ان کی اس ناگہانی موت کو, اے اللہ, ان کے لیے آگے بہت بہترین جگہوں کے اوپر پہنچنے کا سبب بنا. اے اللہ, ان کے آگے کے تمام مراحل کو ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ, تمام سیئات کو, اے اللہ, حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ, تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کے جو بھی لواحقین ہیں, اے اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی بیوہ ہیں, اے اللہ, ان کی والدہ ہیں, ان کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اے اللہ, اور دیگر رشتے دار ہیں. اے اللہ, سب کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ, سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ان کے والد صاحب اور ان کے, اے اللہ, دیگر رشتے دار جو اس دنیا سے فوت ہو چکے, اے اللہ, ہمارے تمام رشتے دار جو دوست احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے, اے اللہ, ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ, سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ,
جو آپ نے مختصر زندگی دے کر کے بھیجا ہے، اے اللہ اس مختصر زندگی کو اپنی بندگی میں گزار دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی گندگی اور شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی، اور اے اللہ قبر کی ذلت و رسوائی سے بھی، اے اللہ آخرت کی بھی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عفو در گزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہدایت کا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، اے اللہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان گناہوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں سے غلطیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس فتنہ دجال کے دور کے اندر اے اللہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکیں، اور پھر آل و اولاد کی حفاظت تو اور بھی زیادہ ناممکن کام ہے، اے اللہ لیکن آپ کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لیں تو اے اللہ کوئی اس کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا، اے اللہ جسمانی گزن تو کیا روحانی گزن جو اصل نقصان ہے، اے اللہ آپ اس سے حفاظت فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے اپنے ایمان کی اپنے روحانی اے اللہ سلسلے کی حفاظت کی اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہاتھوں کو رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کو سینے سے لگا کر کے اپنی ساری زندگی گزار دینے کی اور اے اللہ اسی دین کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی آسانی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ نرمی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ جس قسم کے بھی فتن و آزمائشوں میں اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ گھر بار کی پریشانیاں ہوں یا کاروبار کی ہوں، رزق کی ہوں یا اے اللہ دین کی پریشانی ہو، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ کسی قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم آگے بڑھنا تو دور کی بات، اپنے مقام کے اوپر کھڑے تک نہیں رہ سکتے، اے اللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں دھکے دے کر کے پیچھے گرا دیتا ہے، اے اللہ ہم تو انتہائی مجبور ہو چکے، اے اللہ انتہائی اے اللہ کمزور اور لاغر ہو چکے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ حق کو ہمارے سامنے کھول دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ باطل کو اے اللہ ہمارے سامنے کھول دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہماری طرف سے بڑوں کو، ہمارے بڑوں کو، اساتذہ کرام کو، مشائخ عظام کو، خصوصا ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی زندگی کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے فیض کو مزید دنیا کے کونے کونے اور زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اور علماء کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اپنی مشائخ کے ساتھ جو نسبت ہے اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس میں ہمیں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کے ساتھ اے اللہ اس نسبت اصلاحی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں مضبوط نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے آل و اولاد کو اے اللہ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین والی زندگی کے لیے، عافیت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اپنا گھر پیش کیا، وقت پیش کیا، اے اللہ وسائل پیش کیے، اس خدمت اپنی فکریں پیش کریں، اے اللہ یا ان دعاؤں کے اندر شامل ہیں، اے اللہ دور بیٹھے ہیں یا قریب ہیں، اے اللہ ان سب کے اے اللہ اپنی محبت کے بدلے ان کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن سے آپ کو نفرت ہے، اے اللہ اس ہر چیز کی، اے اللہ جس سے آپ کو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نفرت ہے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اس کی نفرت کو پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی خاطر بغض کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دیجئے اے اللہ آپ کی خاطر عطا کرنے کی اور آپ ہی کی خاطر اے اللہ منع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل کی چاشنی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے. اے اللہ نماز کی حاضری اور حضوری عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.